برادران عزیز و خواران محترم، ارشاد پروردگار ہے، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم کہیں پر بھی چلے جاؤ بہرحال موت تمہیں آ جائے گی، چاہے پناہ ڈھونڈتے ہوئے تم مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ مگر وہاں پر بھی موت سے فرار ممکن نہیں ہے، موت تو وہاں پر بھی آ جائے گی۔ ایک حقیقت کے جسے پروردگار عالم نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے، انسان کے ذہن کو، انسان کے دل و دماغ کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس حقیقت کو جتنا جلد قبول کر لو اتنا ہی تمہارے لیے اچھا ہے، اور وہ اچھا اس اعتبار سے کہ انسان آمادگی اور استعداد کو ایگزیکیوٹ اسی وقت کرے گا کہ جب اسے پوری طرح سے یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ البتہ پوری طرح یہ حقیقت سمجھ میں آنا شاید ممکن بھی نہیں ہے، کم سے کم کچھ آئیڈیا اسے ضرور ہو جائے گا، اس کی وضاحت آگے چل کر میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ علامہ محمد حسین طباطبائی بہت مشہور نام ہے، اور ان کی تفسیر ہے تفسیر المیزان، جو شیعہ تاریخ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تفسیر یہی تفسیر المیزان ہے۔ تفسیریں بہت لکھی گئیں شیعہ تاریخ کے اندر، تفسیریں بہت لکھی گئیں، مگر ان میں ایک مرکزی اہمیت اس تفسیر کو حاصل ہے، علامہ محمد حسین طباطبائی کی تفسیر المیزان۔ اچھا، یہ تفسیر لکھنے والی شخصیت علامہ طباطبائی کوئی بہت ماضی کی شخصیت بھی نہیں ہے، کچھ سال پیشتر ہی ان کا انتقال ہوا، کچھ سال پیشتر سے مراد میں نہیں کہہ رہا دو پانچ سال پہلے، لیکن انقلاب اسلامی کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، شہید مطہری کی شہادت ان سے پہلے ہوئی ہے۔ علامہ محمد حسین طباطبائی آغا مطہری کے اساتذہ میں سے ہیں، ان کے استادوں میں سے ہیں۔ آغا طباطبائی کا حوالہ اس وقت اس لیے مجھے یاد آیا کہ ان کی ایک کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ مکتب اسلام کے نام سے ہوا، اور اس کتاب کے اندر علامہ طباطبائی نے ایک حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ اچھا، یہ بات دیگر علماء نے بھی بیان کی ہے، مگر سر دست جو حوالہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہی میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں۔ فطرت کے ساتھ موت کا کیا ربط ہے؟ ایک مسئلہ ایک بیان ہوتا ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، اسلام دین فطرت ہے، لیکن اس موت کا انسان کی فطرت کے ساتھ کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے؟ علامہ طباطبائی نے اس حوالے سے کچھ بحث کی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے الفاظ میں آسان انداز سے اسے اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں۔ دیکھیں، ایک واپس میں کہتا ہوں کہ ہم عام طور پر یہ جملہ سنتے ہیں کہ دین دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، کیا مطلب ہے اسلام دین فطرت ہے؟ قرآن مجید کے اندر سورہ مبارک روم 30واں سورہ ہے، اور اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا، یہ فطرت ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پیغمبر اکرم کی ایک مشہور حدیث ہے جو آپ کو کئی کتابوں کے اندر نظر آئے گی، جس میں پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ پیدا ہوتا ہے فطرت کے اوپر، اور ابواہ جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اسے یحودان او ینصران او یمجسان، کہ یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اپنے انوائرمنٹ سے انفلوئنس ہوتا ہے، اور جب وہ ان سے انفلوئنس ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اس دین کو اختیار کر لیتا ہے جو اس کے ماحول کے اندر اسے دکھائی دیتا ہے۔ اس کا اپنا رائٹ ہوتا ہے، فری ول اس کے پاس ہے، مگر اس فری ول کے اوپر، اس اختیار کے اوپر وہ ماحول اس طرح سے اثر انداز ہو جاتا ہے کہ جو فطرت کا پیغام ہے اس فطرت کے پیغام کے اوپر ماحول غالب آ جاتا ہے، وہ ڈومیننٹ کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فطرت پر پیدا کیا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ فطرت ہے کیا کہ جس کے اوپر وہ پیدا ہو رہا ہے؟ میں ٹیکنیکل مباحث کے اندر جو فنی کچھ باتیں ہیں ان کے اوپر اس وقت گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں تو صرف اس کا ایک پریکٹیکل اسپیکٹ کچھ مثالوں کے ذریعے سے بات کو اپنے نوجوانوں کے لیے واضح کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، اس دنیا کے اندر انسان جب آتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہ سیکھتا ہے، اگر وہ نہ سیکھے تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس اس چیز کو سمجھنے یا ایگزیکیوٹ کرنے کا کوئی اور آپشن اویلیبل نہیں ہے۔ مثلا اس دنیا کے اندر ایک بچہ آتا ہے تو وہ بہت ساری زبانیں سیکھتا ہے، انگریزی بولنا ہے، اردو بولنا ہے، عربی بولنا ہے، فارسی بولنا ہے، وہ سیکھتا ہے، اگر وہ نہ سیکھے تو یہ زبانیں اسے نہیں آئیں گی. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں, مثلا کچھ ڈشز ہیں جو کھانے پکانے کی ہیں, اگر کوئی اس کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ چکن تکا کیسے بناتے ہیں تو اس کو بنانے کا ایک پروسیجر ہے, وہ سیکھنا پڑے گا. اسے سیکھے بغیر ایک انسان اس کے اندر مہارت پیدا نہیں کر سکتا ہے. یہ مائک کیسے بنتا ہے سیکھنا پڑے گا, گھڑی کیسے چلتی ہے کیسے میں بناؤں, چیزوں کو کیسے جوڑوں کہ وہ گھڑی بن جائے وہ سیکھنا پڑے گا, عمارت کیسے بنتی ہے سیکھنا پڑے گا, یہ بلب یا ٹیوب لائٹ کیسے چلتی ہے سیکھنا پڑے گا, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, خود بخود تو نہیں آئے گا, سیکھنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کسبی ہیں کہ جو انسان سیکھتا ہے. مگر کیا ہر چیز کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جب تک وہ نہ سیکھے اسے نہیں آئے گی؟ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسے سیکھنی نہیں پڑتی ہے, بلکہ پروردگار عالم نے اس کی فطرت میں ان چیزوں کو رکھ دیا ہے. وہ نہ سیکھے تو بھی بہرحال وہ چیزیں اسی طریقے سے ورک کریں گی. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں, بچہ پیدا ہوتا ہے اور روتا ہے, یہ رونا اسے کس نے سکھایا؟ وہ کس یونیورسٹی میں ڈگری لے کر آتا ہے کہ بھائی رونے کے لیے اس طرح سے کرو گے تو آنسو نکلیں گے, اور اس طرح سے کرو گے تو آواز بلند ہوگی, اور اس کے بعد اس کو ہم رونا کہتے ہیں. یہ چیزیں فطری ہیں, اس کو کہیں سیکھنا نہیں پڑتا. یا مثلا آپ خوش ہوئے تو آپ مسکرا دیے, یہ مسکرانا خوشی کے احساس کے اظہار کے لیے یہ کس یونیورسٹی میں ہم سیکھ کر آئے کہ اگر ہم کو خوشی ہو رہی ہے تو ہم اس خوشی کا اظہار کیسے کریں گے؟ مثلا بانچے کھلیں, انسان کے ہونٹ پھیل جائیں اور اس کے بعد وہ ایک انداز اختیار کرے جس کو ہم مسکراہٹ کہتے ہیں یا ہنسنا کہتے ہیں, یہ وہ کہاں پر سیکھتا ہے؟ یہ کہیں پر سیکھا جاتا ہے؟ یہ کہیں پر نہیں سیکھا جاتا. اچھا, انسان کے اندر جو اس کا سسٹم کام کر رہا ہے, جو اناٹومی ہے, مثلا یہ جو دل سے آرٹریز خون لے کر جائیں گی آرگنس تک, اور اس کے بعد پھر وینس سسٹم ہے کہ جس کے اندر وینس جو ہیں وہ خون کو واپس لے کر آئیں گی ہارٹ تک, یہ آپ نے سکھایا, میں نے سکھایا, کس نے سکھایا اس کو؟ یہ کس جگہ پر ہم نے اس کی ٹریننگ کی ہے کہ جاؤ اسکول کے اندر میٹرک کرو یا او لیولز کرو, اے لیولز کرو, تو اس کے بعد پھر ان آرٹریز کو آئے گا کہ ہاں مجھے اس طرح سے خون لے کر جانا ہے, اور پھر اس طرح سے خون لے کر وینس سسٹم کے تحت واپس وینز نے آنا ہے, اور پھر یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے اور یہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے, اور پھر وہ لنگس کا اپنا فنکشن ہوگا اور پھر ہارٹس کے اندر جائیں گے, اس طریقے سے واپس وہ پورا سسٹم چل رہا ہے. کہاں سیکھا, کس جگہ پر سیکھا؟ یہ سسٹم کہیں پر سکھایا نہیں گیا, یہ سسٹم پروردگار عالم کی طرف سے وہ فطری ہدایتیں ہیں جو پروردگار عالم نے انسان کو ودیعت کر دی ہیں. اور صرف انسان کے اندر نہیں ہے, دوسری مخلوقات کے اندر بھی پروردگار عالم نے بہت ساری فطری ہدایتیں رکھی ہوئی ہیں. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دونوں طرح کی ہدایتیں ہیں, فطری تکوینی ہدایات بھی ہیں اور تشریعی ہدایات بھی موجود ہیں. مگر جہاں تک دوسری مخلوقات کا تعلق ہے, ان کے پاس صرف اور صرف فطری ہدایات موجود ہیں. میں ایک دو مثالیں اس کی بھی عرض کر دوں کہ مثلا ہم جب میٹرک انٹر کے اندر جب سائنس پڑھا کرتے تھے تو ایک اصطلاح ہمارے سامنے آئی, اور وہ کیا ہے کہ ہربی وارس, کہ یہ جانور جو ہیں وہ ہربی وارس ہیں. یہ ہربی وارس کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف گھاس کھاتے ہیں, یہ صرف گھاس کھاتے ہیں, ان کے سامنے گوشت رکھو گے گوشت نہیں کھائیں گے. مثلا وہ جو جانور جو گھاس کھاتے ہیں, فائم ناٹ رونگ, جو ڈومیسٹک اینیملز ہیں, مثلا اس کے اندر گائے وغیرہ کو آپ لے لیں تو وہ گوشت تو نہیں کھائے گی. تو یہ گوشت کیوں نہیں کھاتی؟ کہا کہ نہیں, اس کا سسٹم ہی یہ ہے, یہ گھاس کھائے گی. وہ ایک گائے نہیں کھاتی, دوسری گائے کھائے, تیسری گائے کھا لیں, نہیں, ان کا سسٹم ہی یہ ہے کہ ان کو گھاس کھانا ہے, ان کو گوشت نہیں کھانا ہے. یہ ہربی وارس ہے. دوسری طرف کارنی وارس ہے کہ یہ گوشت کھو رہے ہیں, تو یہ جانور جو گوشت کھو رہے ہیں وہ گھاس نہیں کھاتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری کے اومنی وارس ہے کہ صاحب یہ کیا ہے کہ صاحب یہ گھاس بھی کھاتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں. یہ کس نے ان کو بتایا کہ اس طریقے سے کھانا ہے اور اس کو نہیں کھانا ہے؟ یہ ان کی فطری ہدایتیں ہیں جو پروردگار عالم نے ان کے اندر رکھی ہوئی ہیں. میں مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کروں کہ کچھ پودے ایسے ہیں کہ جن کی جرمینیشن, اس کو کہتے ہیں اپیجیل جرمینیشن, کہ وہ زمین سے اوپر کی طرف جرمینیٹ کریں گے, اور کچھ وہ ہیں جو ہائپوجیل جرمینیشن, انڈر گراؤنڈ, زمین کے اندر وہ جرمینیٹ کریں گے. ان کی نشو نما اور گروتھ اسی طریقے سے ہوگی. کس نے اس کو بتایا کہ تم کو اوپر کی طرف اگنا ہے, اور کس نے اس کو بتایا کہ تم کو نیچے کی طرف جانا ہے؟ کس نے بتایا؟ یہ سارا فطری معاملہ ہے جو پروردگار عالم نے انسان میں, دوسری مخلوقات کے اندر رکھا ہوا ہے, اور وہ بس اسی کے تحت پھر اپنے پروگرام کے مطابق انہوں نے چلتے چلے جانا ہے. جو سورہ مبارک یاسین کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لشمس و یمبگی لہا انتدرک القمر وللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون. نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑ لے, نہ چاند کی مجال ہے کہ وہ اپنا سسٹم بریک کر دے, ٹکرا جائے, نہیں ہوگا. وللیل سابق النہار, نہ رات دن سے پہلے آئے گی. کل فی فلک یسبحون, ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہے ہیں, جو پروگرام جس کو دیا گیا ہے وہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں, اس کے اندر ذرا برابر بھی انحراف ڈیویشن نہیں ہے. کیوں ڈیویشن نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جہاں جہاں فطری اعتبار سے اس کو پابند کر دیا ہے, وہاں پر تو وہ بھی ڈیویٹ نہیں کر پائے گا الا ما شاء اللہ ونادر, لیکن وہاں پر تو وہ بھی ڈیویٹ نہیں کر پائے گا. میں مثال آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا تھا, یہ جو اناٹومی کی مثالیں ہیں یا دوسری مثالیں ہیں, ان کو اگر آپ دیکھیں, آگے بڑھ جائیے, ایک اور مثال, یہ آنکھ انسان کو جو پروردگار عالم نے دی, ہمیں جانا ہے موت تک, جہاں سے ہم نے بات کو شروع کیا ہے, علامہ طباطبائی, یہ آنکھ جو پروردگار عالم نے انسان کو دی ہے, اس آنکھ سے انسان کیا کام لیتا ہے؟ بہت سارے کام لیتا ہے. آپ غور فرمائیے, فطری طور پر یہ آنکھ پابند ہے, فطری طور پر یہ آنکھ پابند ہے کہ نیلے کو نیلا دیکھے اور پیلے کو پیلا دیکھے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس آنکھ کے ذریعے سے نیلے کو پیلا دیکھوں, سفید کو کالا دیکھوں, کالے کو سفید دیکھوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایب نارملٹی اگر ہے وہ ایک الگ بات ہے, ہم تو نارمل آنکھ کی بات کر رہے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, کلر برائنڈ بھی ہوتے ہیں اور نائٹ بلائنڈ بھی ہوتے ہیں, ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں نارمل آنکھ. ایک انسان کی نارمل آنکھ ہے, وہ سفید کو سفید دیکھے گی, کالے کو کالا دیکھے گی, پیلے کو پیلا اور نیلے کو نیلا. اگر وہ نیلے کو پیلا دیکھنا شروع کر دے, ڈاکٹر صاحب کو دکھائیے کیا کر رہے ہیں, آپ کی آنکھ کو کیا ہو گیا, خیریت تو ہے, یہ ایب نارمل ہو گئی ہے. نارمل آنکھ وہ نیلے کو نیلا دیکھے گی, پیلے کو پیلا دیکھے گی, سفید کو سفید دیکھے گی, کالے کو کالا دیکھے گی. کس نے اس آنکھ کو بتایا کہ نیلے کو نیلا دیکھنا ہے اور پیلے کو پیلا دیکھنا ہے؟ یہ فطری ہدایت ہے, یہ کہیں سیکھنا نہیں ہے, اس کے لیے یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن نہیں لینا ہے. اچھا آپ مجھے بتائیے, کیا پروردگار عالم بلو کو بلو دیکھنے کے اوپر کوئی ثواب دے گا؟ کوئی سفید کو سفید دیکھنے پر کوئی ثواب دے گا؟ فطری طور پر پابند ہو, اس میں ثواب کس بات کا؟ اس میں کہیں انحراف ہو سکتا ہے؟ اس میں کہیں ڈیویشن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. اس میں ثواب کس بات کا؟ یہ عذاب کس بات کا؟ یعنی مثلاً انسان قیامت کے میدان میں پہنچے اور پروردگار کہے کہ چونکہ تم نے نیلے کو نیلا دیکھا اس لیے تم کو اتنی پنشمنٹ ملے گی, تو انسان وہاں پر کہہ سکتا ہے مالک نیلے کو نیلا نہ دیکھوں تو کیا دیکھوں, اس آنکھ کے اندر نیلے کو نیلا ہی دیکھنے کی صلاحیت تھی, میں نے نیلے کو نیلا دیکھا ہے, پیلے کو پیلا دیکھا ہے, میں کیا کروں؟ کیا اس کے اوپر کوئی اجر یا کوئی سزا ہو سکتا ہے؟ نہیں, انسان کے پاس اس حوالے سے کوئی اختیار ہی نہیں ہے. جب اختیار نہیں ہے تو پھر وہ اس کے اندر ڈیویٹ نہیں کر پائے گا. اچھا اب یہ کان ہے, ان کانوں سے انسان آوازیں سنتا ہے, غور فرمائیے گا, ان کانوں سے انسان آوازیں سنتا ہے, گریو وائس بھی ہے, شرل وائس بھی ہے, بھاری آواز, گریو بھاری آواز ہے, باریک آواز بھی ہے. کیا اس کان میں یہ طاقت ہے کہ وہ بھاری آواز کو باریک سنے اور باریک کو بھاری سنے؟ نارمل نارمل کان, یہ ہو سکتا ہے؟ جو بھاری آواز ہے اس کو بھاری سنیں گے یہ کان, اور جو شرل وائس ہے جو باریک ہے اس کو باریک سنیں گے. یہ فطری طور پر کان کا میکانزم ایسا ہی ہے کہ جو بھاری آواز ہے اس کو بھاری اور جو باریک آواز ہے اس کو باریک یہ کان سنیں گے, یہ اس کے اندر ڈیویٹ نہیں کر سکتے. یہ ناک پروردگار عالم نے دی ہے, کیا اس ناک سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ گلاب کا پھول آپ کی ناک کے پاس آئے اور آپ گٹر کی بو محسوس کرنا شروع کر دیں؟ نارمل ناک ہے تو خوشبو کو خوشبو محسوس کرے گی اور جو بدبو ہے اس کو بدبو محسوس کرے گی. یہ اس ناک کے لیے ممکن نہیں ہے. فطری طور پر اس کو ہدایت یہ کی گئی ہے کہ خوشبو کو خوشبو محسوس کرنا ہے اور بدبو کو بدبو محسوس کرنا ہے. زبان, آپ اس کے اوپر رکھیں شکر اور نمکین محسوس کریں, کر سکتے ہیں؟ کیا ممکن ہے کہ انسان اس زبان کے اوپر نمک رکھے اس کو میٹھا محسوس کرے, شکر رکھے اس کو نمکین محسوس کرے, لال مرچ آپ رکھ دیں اور اس کے بعد کہیں واہ کتنی میٹھی ہے, کیا ہوگا یہ؟ فطری طور پر زبان کی ہدایت اس کا پروگرام یہی ہے کہ اسے میٹھے کو میٹھا محسوس کرنا ہے, نمکین کو نمکین محسوس کرنا ہے, کڑوے کو کڑوا محسوس کرنا ہے, اور اس پر کوئی اجر بھی نہیں ہے, کوئی ثواب بھی نہیں ہے, کوئی عذاب بھی نہیں ہے. ظاہر ہے آپ میٹھے کو میٹھا ہی محسوس کریں گے, کڑوے کو کڑوا محسوس کریں گے, اس کے اوپر کوئی عذاب ثواب اس کا چیپٹر نہیں کھلتا ہے. یہ عذاب اور ثواب کا چیپٹر کب کھلتا ہے؟ کہ جہاں سے انسان کا اختیار شروع ہوتا ہے, جہاں سے اس کا اختیار شروع ہوتا ہے وہیں سے عذاب اور ثواب کا چیپٹر بھی کھل جاتا ہے. آنکھ نیلے کو نیلا دیکھے گی, کوئی ثواب نہیں ہے کوئی عذاب نہیں ہے. پیلے کو پیلا ہی دیکھے گی, کوئی ثواب نہیں ہے کوئی عذاب نہیں ہے. کوئی اختیار نہیں ہے تو کوئی ثواب اور عذاب بھی نہیں ہے. مگر اب جہاں سے اختیار شروع ہوتا ہے کہ اسی آنکھ سے چاہو تو محرم کو دیکھو چاہو تو نہ محرم کو دیکھو, جہاں سے اختیار شروع ہوگا وہیں سے ثواب اور عذاب کی بات آئے گی. کہ اس پر تو تمہیں پابند نہیں کیا گیا کہ اس آنکھ سے ایک انسان دیکھنا بھی چاہے تو نامحرم کو نہیں دیکھ سکتا ہے. نہیں دیکھ سکتا ہے, اس آنکھ سے نامحرم کو بھی دیکھ سکتا ہے, حرام فلمیں بھی دیکھ سکتا ہے. جہاں سے یہ آنکھ اپنے اختیار سے اللہ کی کمانڈ کو بائی پاس کر کے اپنے اختیار سے کوئی غلط کام کرے وہاں پر عذاب اور پنشمنٹ اور جرم کا باب کھل جاتا ہے. یہ آنکھ ہے, وہ اگر غلط کام کرے کا عذاب ہے. لیکن خانہ کعبہ کو دیکھے, قرآن مجید کو دیکھے, ماں باپ کے چہرے کو دیکھے اور علی کے چہرے کو دیکھے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ, تو یہ اختیار کے ساتھ ہی تو ہوگا, اس کے بغیر تو نہیں ہوگا. اگر ایک انسان چاہے نہ چاہے علی کو دیکھنے پر مجبور ہو تو پھر کس قسم کا ثواب؟ کہا نہیں ہو, واقعاً اس کے دل میں محبت ہے اور وہ اس محبت کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو استعمال کرے اور چہرہ علی کی زیارت کرے, تاکہ یہ اس کے لیے ثواب کا چیپٹر کھل جائے گا. کان ہے, موٹی آواز کو موٹی سنے گا, باریک آواز کو باریک سنے گا, کوئی ثواب نہیں کوئی عذاب نہیں ہے. لیکن یہی کان غیبت بھی سن سکتے ہیں, تلاوت قرآن بھی سن سکتے ہیں, یہی کان مرثیے کی آواز بھی سن سکتے ہیں, اور یہی کان گانے کی آواز بھی سن سکتے ہیں. تاکہ جہاں اختیار شروع ہوگا وہیں پر ثواب اور عذاب کا چیپٹر کھل جائے گا. یہ زبان ہے, وہ میٹھے کو میٹھا محسوس کرے گی اور نمکین کو نمکین محسوس کرے گی, کوئی عذاب نہیں ہے کوئی ثواب نہیں ہے. مگر یہی زبان گالی بھی دے سکتی ہے اور یہی زبان ہمدردی کے دو بول بھی بول سکتی ہے. گالی دینے کے اوپر عذاب, اور جہاں اس زبان نے صحیح کام کیا ہے, ہمدردی کے دو بول بولے ہیں, کوئی اچھی بات کی ہے, تو وہیں پر ثواب کا چیپٹر کھل جائے گا. یہ کتنا منطقی ہے, یہ کتنا لاجیکل معاملہ ہے, یہ کتنا واقعاً اپیلنگ اور قابل قبول معاملہ ہے. آپ آگے بڑھ جائیے, آگے بڑھ جائیے. دیکھیے, یہ فطری معاملات ہوئے انسان کے ساتھ, پروردگار عالم نے اس کی فطرت کے اندر رکھا ہے. اب نوے امام, امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام, امام کا یہ خطبہ سنیے. دین دین فطرت ہے. اچھا, یہ کون سا خطبہ ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں؟ یہ وہی خطبہ ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا, جو عام طور پر نکاح کی محفلوں کے اندر پڑھا جاتا ہے. یہ ہمارے نوے امام نے دیا, آٹھویں امام کے فرزند. کیا جملہ ہے اس کے اندر؟ الحمدللہ اقراراً بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصاً لوحدانیتہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اقراراً بنعمتہ, ہم اس کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں. وہ اخلاصاً لوحدانیتہ, اور ہم پورے خلوص کے ساتھ اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں. درست ہے؟ اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ وصلی اللہ علی محمد سید بریت وعلی الاسفیاء من اطرت, درود و سلام و پیغمبر اور ان کی آل پر جو منتخب ہیں, منتجب ہیں, سید ہیں, سردار ہیں. اما بعد, اس کے بعد کیا ہے؟ فقد کان من فضل اللہ علی الانام, کہ یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں پر. اب جملہ سنیے, ان اغناہم بالحلال عن الحرام, کہ اللہ نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا. یہ بہت قیمتی جملہ ہے, یہ بہت قیمتی جملہ ہے. اسلام دین فطرت ہے. درست ہے؟ کیا مطلب؟ جو چیزیں فطری طور پر انسان کے اندر موجود ہیں, جنہیں وہ طلب کرتا ہے, اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہوگا جو اس مطالبہ فطرت کے ساتھ ٹکرا جائے. کوئی حکم ایسا نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ اسلام نے بہت ساری چیزوں کو حرام نہیں کیا ہے؟ کیا ہے, بالکل حرام کیا ہے. مولا فرما رہے ہیں, نبی امام فرما رہے ہیں, ان اغناہم بالحلال عن الحرام, اللہ کا یہ فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اس نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا. یعنی حلال میں اتنی وسعت ہے کہ اب حرام کے پیچھے اگر وہ جا رہا ہے تو کسی فطری ضرورت کی وجہ سے نہیں جا رہا ہے, یہ اپنی شقاوت کی وجہ سے جا رہا ہے. سبحان اللہ. کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے برادران عزیز, مجھے بھوک لگتی ہے, کہیں سیکھی ہے؟ کہیں یہ سیکھا ہے کہ بھوک کیسے لگنی چاہیے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے, اس نے کہیں سیکھا ہے؟ نہیں, اس کو بھوک لگ رہی ہے, کھانا کھانا ہے اس کو, چاہے دودھ کی صورت میں، بڑا ہو گیا تو غذا کی صورت میں اسے کھانا چاہیے۔ اگر اسلام یہ حکم دے دے، قرآن مجید کے اندر آ جائے اے مسلمانوں خبردار کبھی کھانا مت کھانا، یہ فطرت کے خلاف حکم ہے، یہ فطرت کے خلاف حکم ہوتا۔ بھوک ہمیں لگتی ہے، فطرتن لگتی ہے، ہم نے کوئی بھوک کو اپنے اوپر مسلط نہیں کیا ہے، اور حکم خدا یہ آ جائے کہ اے مسلمانوں خبردار کھانا مت کھانا، یہ حکم نہیں آئے گا۔ اگر حکم آئے گا تو کیا آئے گا کہ دیکھو ماہ رمضان میں جب روزہ بھی رکھنا ہے تو صبح سے لے کر مغرب تک کھانا مت کھانا، اس کے بعد اجازت ہے کھانا کھانا۔ غور فرمائیے، یعنی روکا بھی تو اتنا روکا جو انسان کی برداشت میں ہے، انسان کی برداشت سے زیادہ کوئی ذمہ داری پروردگار عالم نے نہیں دی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، قرآن بار بار یہ بات کہتا ہے کہ اللہ نے کسی انسان کو اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری دی ہی نہیں ہے، بیونڈ دا کیپیسٹی کسی کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے، پیر ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس سے کہا جائے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خلاف فطرت ہے۔ جب اس کے پاس پیر نہیں ہے تو کھڑے ہونے کا مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا، بیٹھ کے نماز پڑھو۔ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھو؟ اس لیے کہ تم کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ سکتے ہو اس لیے بیٹھنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اگر بیٹھنے پر بھی قادر نہ ہوتے تو یہ مطالبہ بھی تم سے نہ کیا جاتا۔ تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی قسم کا عسر و حرج وہ تمہارے لیے دین میں نہیں رکھا گیا۔ دین دین فطرت ہے۔ ان اغناہم بالحلال عن الحرام، پروردگار عالم نے اگر سارا جو غذا کا سلسلہ ہے وہ حرام کر دیا ہوتا، یقین جانیے کہ دین دین فطرت نہ رہتا۔ آپ غور فرمائیے، مجھے بھوک لگتی ہے، پروردگار کا یہ سور حرام ہے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ کتا حرام ہے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ کب سمجھ میں آتی ہے؟ کہ جب سائیڈ بائی سائیڈ مجھے لسٹ مل جائے کہ یہ حرام ہے تو یہ حلال بھی ہے۔ گائے کا گوشت حلال ہے، بکرے کا گوشت حلال ہے، مرغی کا گوشت حلال ہے، مچھلی کھانا اگر ایسی ہے چھلکے والی حلال ہے، یہ حلال ہے۔ یہ حلال کی فہرست بتا کر پھر حرام کو بیان کرنا، بھوک تمہیں لگتی ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں بھوک لگتی ہے، تمہارے اندر جو طلب موجود ہے وہ ہمیں معلوم ہے، تو جو نظام ہم دیں گے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نظام تمہاری فطرت کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے، ناممکن ہے۔ ہم جو چیز بھی بیان کریں گے تمہارے فطری تقاضوں کے مطابق ہوگی، اس لیے کہ تمہیں بھی ہم نے بنایا ہے، دین کو بھی ہم نے بنایا ہے، فطرت کو بھی ہم نے بنایا ہے۔ جب ہم بنانے والے ہیں، خالق ہم ہیں، رب ہم ہیں، مالک ہم ہیں، تو نظام جو دیں گے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے فطری مطالبے سے وہ ہم آہنگ نہ ہو، اس کے ساتھ سازگار نہ ہو۔ مجھے پیاس لگتی ہے، یہ پیاس کس نے رکھی ہے؟ میری فطرت کے اندر۔ انسان کو پیاس لگتی ہے، آپ کو، ہم کو، سب کو پیاس لگتی ہے، یہ کس نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے کہ اسے پیاس لگے؟ پروردگار نے۔ اب اگر خدا یہ کہے کہ پانی پینا حرام ہے، یہ خلاف فطرت حکم ہوتا، پروردگار عالم یہ حکم نہیں دے گا۔ شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، مگر کیا دنیا کے اندر بس شراب ہی پینے کے لیے رہ گئی ہے؟ کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے؟ شراب بنانے میں تو بڑی زحمت کرنا پڑے گی، پانی ایزیلی اویلیبل ہے، کہا کہ پانی پیو اور اپنی پیاس بجھاؤ۔ اگر ہم پانی کو حرام کر دیتے یہ فطرت کے خلاف ہوتا، ہم نے یہ نہیں کیا ہے۔ ہم نے اگر کچھ مشروبات کو حرام کیا ہے تو وہ مشروب جو ہر جگہ اویلیبل ہے اسے حلال کیا ہے تاکہ تم اپنی پیاس کو سیٹسفائی کر سکو۔ غور فرمائیے، آگے بڑھیے، جنسی خواہشات انسان کے اندر کہیں سیکھ کر آتا ہے، کہیں نہیں سیکھتا۔ ایک انسان اگر نارمل ہے، ایک زندگی کا مرحلہ آئے گا جب وہ کشش محسوس کرے گا جن سے مخالف میں، کیا یہ فطری ہے؟ جی ہاں، یہ فطری ہے۔ اگر پروردگار عالم یہ حکم دیتا کہ دیکھو شادی کرنا حرام ہے، ازدواج کرنا حرام ہے، یقین جانیے یہ خلاف فطرت حکم ہوتا۔ پروردگار عالم نے یہ حکم نہیں دیا، پروردگار عالم نے معاذ اللہ زنا کو حرام قرار دیا ہے، تو مالک پھر ہم اپنی جنسی خواہشات کیسے پوری کریں؟ رکھی تو تو نے۔ کہا کہ بالکل، جب میں نے رکھی ہے تمہاری فطرت میں تو طریقہ بھی میں بتاتا ہوں، نکاح کر کے لیجیٹیمیٹ ریلیشن شپ قائم کرو، قانونی حیثیت اس کو دو، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا، نکاح کے خطبے میں نوے امام یہ جملہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اغناؤم بالحلال عن الحرام، کہ یہ اللہ کا احسان ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اس نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا ہے، اب کوئی حرام پر جانے کے لیے مجبور نہیں ہے۔ پروردگار نے حلال میں اتنی وسعت رکھی ہے کہ حرام کی طرف وہی جائے گا کہ جس کو صرف اور صرف شقاوت سے سروکار ہو، اگر وہ واقعاً دیندار بننا چاہتا ہے تو حلال کے اندر وسعت موجود ہے۔ وہ اس کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرے. اب یہ تو معاشرے کا مسئلہ ہے. معاشرہ اگر بدبختی کے اوپر آمادہ ہو جائے اور لوگوں کو وہ جو پیغمبر نے کہا کہ یہ تو ماں باپ ہیں جو ماحول ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ یہود کی طرف چلا جائے، عیسائیت کی طرف چلا جائے، مجوسیت کی طرف چلا جائے، مگر اسلام نے کیا کہ انتہائی آسان رکھا ہے معاملے کو. اگر نکاح کی بھی بات کریں تو بہت آسان رکھا ہے اسلام نے. یہ سارے کے سارے جتنے جھمیلے ہیں وہ تو ہم نے مسلط کیے ہیں. انصاف کی بات ہے، اس کے بعد پروردگار عالم سے شکوے کا کوئی مطلب نہیں ہے. جو دین پیغمبر اکرم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور آل محمد نے جس کی حفاظت کی ہے، اس دین کے اندر تو ان تمام فطری معاملات کو بہت سہل رکھا ہے، بہت آسان رکھا ہے. میں اپنے ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہتا، اب واپس آئیے. انسان کے اندر جتنی چیزیں جو اسے سیکھنی نہیں پڑتی خود سے موجود ہیں، وہ سب فطری ہیں. یہاں تک بات پہنچی ہماری کہ جو اسے سیکھنا نہیں پڑتا خود سے موجود ہوں، وہ سب کا سب فطری ہے اور اسلام اس کا سولوشن پیش کرتا ہے، اور اسی لیے اس کو کہا گیا اسلام دین فطرت ہے. موضوع سے ہم قریب ہونے کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے، بھوک لگتی ہے فطرتن، اسلام نے حل دیا کہ حلال غذا کھاؤ. پیاس لگتی ہے فطرتن، اسلام نے حل دیا پانی پیو. جنسی خواہشات فطرتن انسان میں موجود ہے، اسلام نے حل دیا نکاح کرو، اپنی نسل کو آگے بڑھاؤ. یہ سب ہے. ہمارے اندر ایک خواہش ہے باقی رہنے کی، ہم میں سے کوئی فنا کو پسند نہیں کرتا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ بھی کہیں سیکھی نہیں جاتی ہے یہ خواہش. ہم میں سے کوئی فنا ہونا پسند نہیں کرتا، ایسا ہے یا نہیں؟ انصاف سے مجھے بتائیے، ہم میں سے کوئی بھی فنا ہونا پسند نہیں کرتا، ہم باقی رہنا چاہتے ہیں. آپ مجھ سے پوچھیے آپ باقی رہنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں میں باقی رہنا چاہتا ہوں. میں آپ سے پوچھوں آپ باقی رہنا چاہتے ہیں یا فنا ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ ہاں میں باقی رہنا چاہتا ہوں، میں فنا نہیں ہونا چاہتا ہوں. فطرتاً انسان کے اندر یہ طلب، یہ خواہش رکھی گئی ہے کہ وہ باقی رہنا چاہتا ہے. انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. فطرت کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. دین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہ جو فطری طور پر میرے اندر باقی رہنے کا جذبہ موجود ہے، جب یہ خواہش میرے اندر فطرتاً موجود ہے تو اسلام اس کا کیا سولوشن پیش کرتا ہے؟ بھوک فطرتاً ہے، غذا موجود ہے، پیاس فطرتاً موجود ہے، پانی اس طلب کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اویلیبل ہے، نکاح جنسی خواہشات فطرتاً اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نکاح کا آپشن موجود ہے. میں باقی رہنا چاہتا ہوں، میں فنا نہیں ہونا چاہتا ہوں، اور فطرتاً میں باقی رہنا چاہتا ہوں. یہ کسی نے مجھے سکھایا نہیں ہے، یہ میری فطرت میں ہے کہ میں باقی رہنا چاہتا ہوں. پھر موت کیوں ہے؟ اسلام وہیں پر ہاتھ تھام لیتا ہے کہ تمہاری غلط فہمی یہی ہے کہ تم نے موت کو فنا سمجھ لیا ہے. ہم سے پوچھو، ہم سولوشن ہی یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو تمہاری طلب اور خواہش باقی رہنے کی ہے وہ اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی ہے. جب موت آئے گی وہ موت تمہیں فنا کی طرف نہیں لے کر جائے گی، وہ تمہیں بقا کی طرف لے کے جائے گی. یہ موت تمہاری اسی فطری خواہش کا جواب ہے. جس طرح بھوک کو غذا سیٹسفائی کرتی ہے، پیاس کو پانی سیٹسفائی کرتا ہے، اسی طرح طلب بقا کو موت سیٹسفائی کرتی ہے، کوئی اور سیٹسفائی نہیں کر سکتا. اچھا آپ اس تمثیل کی طرف غور کریں، اس تمثیل کے اوپر ایک مثال، مگر مثال ہے بہت اپیلنگ، واقعا اس کے اندر بڑی جاذبیت ہے. اور خاص طور پر میرے نوجوان دوست اس پر توجہ کریں، ہم جا رہے ہیں شکم مادر کی طرف. ماں کے شکم میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے اسی بات کو سمجھنے کے لیے، تو یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے مصور، مصور وہ تصویر بناتا ہے. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہاری ماؤں کے شکم میں، تمہاری ماؤں کے ووم میں شکل بناتا ہے، صورت بناتا ہے جیسی چاہتا ہے، وہ مصور ہے. اچھا دیکھیے برادران عزیز، وہ علی کل شئی قدیر ہے، مگر ہم اپنی عاجزی کو تو سمجھیں، اس کی قدرت کے ذریعے ہم اپنی عاجزی کو تو سمجھیں. ہم تصویر بناتے ہیں تو ہمیں تصویر بنانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. روشنی نہ ہو ہم تصویر نہیں بنا سکتے، اندھیرے میں تصویر بنتی ہے. اگر سطح ہموار نہ ہو تو آپ تصویر نہیں بنا سکتے. اگر آپ تصویر بنانا چاہیں تو آپ کو سطح ہموار چاہیے. اگر ایسی جگہ ہے کہ جس کے اوپر ہل جل بہت زیادہ ہے وہ ہموار نہیں ہے، آپ تصویر نہیں بنا سکیں گے. اور پروردگار کہاں پر تصویر بناتا ہے؟ اندھیرے میں بھی، اور اس جگہ پر کہ جہاں کوئی چیز ہموار نہیں ہے. اور صرف وہ تصویر نہیں بناتا کہ جس کے اندر حقیقت نہ ہو, روح نہ ہو, وہ تو وہ تصویر بناتا ہے کہ جو واقعاً وجود بھی رکھتی ہے اور اس کے اندر روح بھی ہوتی ہے. تین تاریکیوں میں وہ تصویر بناتا ہے, اور یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اور جیسی چاہتا ہے ویسی تصویر بناتا ہے. میرے بہت ہی عزیز دوست سینئر, جنہیں واقعاً صاحب عرفان سمجھتا ہوں, انتقال ہو گیا خدا رحمت کرے, مرحوم ڈاکٹر غلام محمد رحمانی صاحب, انہوں نے ایک دفعہ ایک بہت پیاری بات کہی تھی اور میں نے کراچی میں کئی دفعہ ممبر سے اس کو کوٹ بھی کیا ان کے حوالے سے. تو انہوں نے اپنے یہ جو ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ یہ ساری باتیں ہیں نا, کہ جس کے اندر بچے کا ماں کے شکم میں اس فیچرز کا ڈیولپ ہونا, وہ کس طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے, کہ یہ چیزیں بہت سے منکران خدا کو راہ راست پر لے آئیں. اور کس طرح سے وہ اپنا بتاتے ہیں, منکر خدا تو نہیں تھا جس کے ساتھ انہوں نے یہ گفتگو کی یا یہ معاملہ ہوا, کیونکہ یہ کاپیز بکس وغیرہ آپس میں ایکسچینج تو ہوتی ہے, اسٹوڈینٹس چاہے کسی بھی لیول کے ہوں تو وہ آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ ایک کتاب دی کسی کو اور اس نے اسٹڈی کیا, اس میں اسٹیجز لکھی ہوئی تھیں کہ اتنے ہفتوں کے بعد یہ ہو جاتا ہے, پھر 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 یہ ہو جاتا ہے, کہ وہ جو پڑھنے والا تھا اس نے بے اختیار ہر نئے مرحلے کے آگے قرآن کی یہ آیت لکھ دی, فبئی آلائے ربکما تکذبان, کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. واقعاً وہ تاریکی میں جہاں کوئی چیز ہموار نہیں ہے, وہ پروردگار عالم قدرت کا یہ نمونہ بار بار دکھاتا ہے, یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اچھا, اب وہ ماں کے شکم میں وہ بچہ تو بن رہا ہے, ٹھیک ہے, تمثیل مثال, اس پر توجہ کیجئے گا. اب یہ جب بچہ وہاں پر بننا شروع ہوا تو جو اعضا پہلے سے موجود تھے, جو آرگنز پہلے سے وہاں پر موجود تھے, انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ یہ کون آ گیا, یہ کون نیا آ گیا, یعنی ہم تو پہلے سے موجود تھے, یہ مہاجر کہاں سے آ گیا, یہ مہاجر ہے باہر سے آیا, تو کیا آپ لوگ کہتے ہیں ایکسپیکٹریٹس, وہ آ گئے کہاں سے آ گیا, ہم لوگ تو یہاں پہلے سے موجود تھے, یہ کہاں سے آ گیا. اب مثلا اندر دل بھی موجود ہے, گردے موجود ہیں, پھیپھڑے موجود ہیں, انہوں نے آپس میں ڈسکشن شروع کیا. مثلا ایک نے کہا یہ کون نیا آ گیا یہاں پر, ہم لوگ تو پہلے سے یہاں پر موجود ہیں, سیٹل ہے, یہ نیا کون آ گیا یہاں پر. دوسرے نے کہا کہ ہاں پہلے دیکھا تو نہیں ہے, یہ کوئی نیا آیا ہے. تیسرے نے بھی کہا کہ ہاں یہ کوئی نیا ہے. چوتھے نے کہا کہ یہ نیا ہے, پہلے یہاں پر موجود نہیں تھا, اور دیکھو بنتا جا رہا ہے, بنتا جا رہا ہے, بنتا جا رہا ہے, اس میں اضافہ ہو رہا ہے. نہ گردے کی آنکھ ہے, نہ دل کی, نہ پھیپھڑے کی, یہ صرف زبان حال سے بات ہو رہی ہے. ایک نے کہا کہ یار فکر مت کرو, یہاں پر ہمیشہ نہیں رہے گا. دوسرے نے کہا تم کو کیسے پتا کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا, کہا ذرا غور کرو, یہ ہمیشہ یہاں پر نہیں رہ سکتا. کہا وجہ کیا ہے, تم دیکھو یہ بند کیسے رہا ہے. کہا اس میں کیا سمجھ میں آئے گا, کہا دیکھو یہاں پر تو اندھیرا ہے, یہاں پر تو اندھیرا ہے, اس کی آنکھیں ہیں, یہ آنکھیں بتا رہی ہیں کہ یہ کسی ایسی دنیا کے لیے بن رہا ہے کہ جہاں پر روشنی ہوگی, رنگ و نور ہوگا, یہاں کے لیے نہیں ہے, یہاں تو اندھیرا ہے, ان آنکھوں کا کیا کرے گا, یہ آنکھوں سے تو انسان دیکھتا ہے, یہاں پر تو اندھیرا ہے, یہاں تو کچھ دکھائی نہیں دے گا, اس لیے یہ آنکھیں بتا رہی ہیں کہ یہاں کے لیے نہیں بنا ہے, یہ کسی ایسی دنیا کے لیے بنا ہے جہاں پر رنگ و نور ہوگا, جہاں روشنی ہوگی. اور دیکھو اس کے کان ہیں, دیکھو اس کے کان ہیں, یہ کان کا یہاں پر کیا کرے گا, یہاں پر تو کوئی آواز نہیں ہے, یہاں پر تو کوئی شور شرابہ نہیں ہے, یہ اس کے کان بتا رہے ہیں کہ یہ ماں کے پیٹ کے لیے نہیں ہے, یہ کسی اور جگہ کے لیے ہے, یہ کسی ایسی جگہ کے لیے جہاں شور شرابہ ہوگا, جہاں آوازیں ہوں گی, اسے وہاں پر لے جایا جائے گا. اور تم ذرا دیکھو اس کے پیر ہیں, پیر تو چلنے کے لیے ہوتے ہیں, یہاں تو چلنے کی جگہ ہی نہیں ہے, تو جہاں چلنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پر یہ پیروں کا کیا کرے گا. اس کے پیر بتا رہے ہیں کہ یہاں کے لیے نہیں بنایا جا رہا, یہاں بنے گا, اس کے بعد جائے گا کسی ایسی جگہ پر جہاں فاصلے سمیٹنے کے لیے یہ اپنے پیروں کو حرکت دے گا. ذرا دیکھو اس کے تو ہاتھ ہیں, یہ ہاتھوں کا یہاں پر کیا کرے گا, ہاتھ تو اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں, یہاں پر تو یہ کچھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے, یہ کسی ایسی جگہ پر جائے گا کہ جہاں یہ بہت کچھ اٹھانے کے قابل ہوگا, یہاں کے لیے نہیں بن رہا. دوسرے نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچہ اس جگہ سے چلا جاتا ہے اور سب کہتے ہیں کہ بالکل دیکھو جو ہم نے کہا تو وہی ہو گیا, آنکھیں بتا رہی تھی یہاں کے لیے نہیں ہے, کان بتا رہے تھے یہاں کے لیے نہیں ہے, پیر بتا رہے تھے یہاں کے لیے نہیں, چلا گیا, اس جگہ چلا گیا جہاں کے لیے اس کی آنکھیں بنائی گئی تھی, جہاں کے لیے اس کے کان بنائے گئے تھے, جہاں کے لیے اس کے ہاتھ اور پیر بنائے گئے تھے. بس برادران عزیز, جس طرح آنکھوں کا وہاں پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہاں کے لیے نہیں بنا ہے. بالکل اسی طرح سے بقا کی خواہش اس دنیا میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم یہاں کے لیے نہیں بنے ہیں, کہیں اور جائیں گے کہ جہاں پر ہمیشہ باقی رکھا جائے گا, جہاں پر ہمیشہ باقی رکھا جائے گا. پروردگار عالم نے جب ایک فطری خواہش رکھی ہے, تیار یہاں پر کیا جا رہا ہے مگر رکھا کسی اور جگہ پر جائے گا. اب اگلا, یہ ماں کے شکم ہی کے حوالے سے دو اور باتیں سن لیجئے اور مجلس کے اختتام کی طرف ہم چلے جائیں. دیکھیں برادران عزیز, آغائے مکارم شیرازی نے اور ان کے علاوہ کئی علماء نے یہ مثال اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کی جو بڑی اپیلنگ ہے. ہم اس دنیا میں ہم قیامت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, وی کین ہیو این آئیڈیا, مگر کمپریہنسیولی ہم نہیں سمجھ پائیں گے. جو میں نے ابتدائی گفتگو کے اندر کہا تھا کہ میں آگے اس کی کچھ وضاحت کروں گا, ہم اس دنیا کے اندر ہیں, بقا کی خواہش ہے, ملے گی وہاں پر, مگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جب تک اس دنیا کے اندر ہیں وہاں کی دنیا کو جو بعد از موت ہے پوری طرح نہیں سمجھ سکتے. ہمیں کچھ آئیڈیا ہو سکتا ہے مگر پوری طرح سے ہم نہیں سمجھ سکتے. جس طرح شکم مادر کا بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہے وہ اس وقت تک اس دنیا کو نہیں سمجھ سکتا, کیا اس کے لیے ممکن ہے؟ اب واپس آپ ہاٹ لائن پر لے لیں اس بچے کو کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے, بات تو نہیں کر سکتا ہے. فرض کریں کہ گفتگو کے قابل ہو گیا, موبائل فون ہر جگہ ہے, فرض کیجئے اس کے پاس بھی ہے, اور آپ یہاں سے اس سے گفتگو کر رہے ہیں, ہیلو ہائی کیسے ہو, السلام علیکم, وعلیکم السلام, اور اب آپ نے اس کو کہا ہاں بھائی کیسی طبیعت ہے, کہا کہ ہاں بالکل تیار ہو رہا ہوں, ریڈی ہوں, جب موقع آئے گا تو میں آ جاؤں گا, سنا ہے کہ اس دنیا میں مجھے بھیجا جائے گا جس میں آپ لوگ موجود ہیں, کہا کہ ہاں ہاں ہم بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اچھا ہم تم کو بتاتے ہیں اس دنیا میں کیا ہے, تم اس دنیا میں آنے والے ہو, ہم تم کو بتاتے ہیں اس دنیا کے اندر کیا ہے, کہا کہ ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ اس دنیا کے اندر کیا ہے, کہا دیکھو اس دنیا کے اندر بہت بڑا سمندر ہے. اس کا اگلا سوال کیا ہوگا, اس کا اگلا سوال یہ ہوگا سمندر کیا ہوتا ہے, سمندر کیا ہوتا ہے, یہی اس کا سوال ہوگا اور بالکل لاجیکل سوال ہوگا, بھائی تم بتا رہے ہو سمندر ہوتا ہے, سمندر کیا ہوتا ہے. اب آپ اس کو سمندر سمجھانا چاہ رہے ہیں تو کہاں سے شروع کریں گے, سمندر تو اس نے دیکھا نہیں ہے, زیرو سے بات شروع ہو نہیں سکتی ہے. چین کو آپ اوپر لے جانا چاہیں تو کوئی تو نقطہ ہو کہ جہاں پر دونوں ملیں, گفتگو شروع کیسے ہوگی, کہ یہاں پر ایک بہت بڑا سمندر ہے, سمندر سمجھاؤ کیا ہوتا ہے. اچھا دیکھو تم ماں کے پیٹ میں ہو, ذرا دیکھو آس پاس تم کو کیا نظر آ رہا ہے. اب وہ ماں کے شکم میں ظاہر ہے کہ پانی کے اندر ہی تیر رہا ہے, وہ جو فلوئڈ اس کے اندر موجود ہے وہ دیکھ کے کہے کہ ہاں یہاں پر کچھ وہ ہے, کچھ نظر آ رہا ہے, کچھ لکوڈ سا ہے جس کے اندر ہاتھ پاؤں یوں کچھ مارتا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے کچھ فلوئڈ, کہا دیکھو جیسے یہ ہے نا, ہاں ہاں کہا ویسے یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے, وہ جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو سمندر بولتے ہیں. اب وہ کہے کہ ہاں 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 مجھے سمجھ میں آ گیا, تو اب آپ کیا کہیں گے, جتنے باہر بڑے بیٹھے ہوں گے وہ سب ہنسیں گے کہ یہ بول رہا ہے اس کو سمجھ میں آ گیا, اس کو کیا سمجھ میں آیا, ہم نے اس کو آئیڈیا دیا ہے, یہ کہا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ سمندر کس کو کہتے ہیں. واقعی وہ سمجھ رہا ہے, اس کو ایک آئیڈیا مل رہا ہے کہ ہاں سمندر کچھ ہوتا ہے. اب وہ کہے کہ میں سمجھ گیا, تو آپ ہنسیں گے. اچھا آپ کہیں دیکھو یہاں پر بہت بڑا آسمان بھی ہے, وہ کہا آسمان کیا ہوتا ہے, کہا تم اوپر دیکھو, اوپر دیکھے ماں کے پیٹ کی چھت نظر آ رہی ہے, کہا کہ جیسے یہ ہے نا, کہ ویسے یہاں پر ایک بہت بڑا آسمان ہے. وہ کہے کہ ہاں ہاں مجھ کو سمجھ میں آ گیا, آپ پھر ہنسیں گے, تم کو کیا سمجھ میں آیا, تم کو صرف آئیڈیا دیا ہے, وہ تو جب تم یہاں پر آؤ گے تو تم کو سمجھ میں آئے گا کہ سمندر کیا ہوتا ہے, آسمان کیا ہوتا ہے. وہ کہے کہ دیکھو یہاں پر ایک بہت بڑی زمین ہے, وہ کہے زمین کیا ہوتی ہے, کہ نیچے دیکھو اس کو ماں کے پیٹ کی زمین جو نظر آ رہی ہے. وہ کہے کہ ہاں ہاں یہ ایسی ہوتی ہے, کہا کہ ہاں ایسی ہوتی ہے, کہا کہ میں سمجھ گیا. سمجھ گیا وہ کیا سمجھ گیا, وہ کہے میں سمجھ گیا, جتنے باہر افراد کھڑے ہیں وہ سب ہنس رہے ہیں, یہ بولتا ہے مجھے سمجھ میں آ گیا. کہ یہی معاملہ ہمارا اس دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کے حوالے سے ہے. انبیاء, ائمہ, قرآن ہمیں بتاتا ہے قیامت ہوگی, بہت بڑا میدان ہوگا, جنت ہوگی, جنت کے اندر یہ نعمتیں ہوں گی, جہنم ہوگا, جہنم کا یہ عذاب ہوگا, یہ تم کو پھل دیے جائیں گے. ہم کہتے ہیں ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ اس پھل کا کیا مزہ ہوگا, ہم سمجھتے ہیں ایسا ہی مزہ ہوگا جیسا یہاں پر ہوتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم کو پورا سمجھ میں آ گیا, یقین جانیے جبریل اور میکائل ہنس رہے ہوں گے, وہ سب ہنس رہے ہوں گے کہ یہ انسان کہتا ہے کہ سب سمجھ میں آ گیا. کیا سمجھ میں آ گیا, جس طرح سے ماں کے پیٹ میں اس بچے کو یہ دنیا سمجھ میں نہیں آ سکتی, اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی حقیقت انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی. مولا کیا بات کہتے ہیں, مولا فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تب جاگیں گے. بظاہر لگتا ہے کہ جاگ رہے ہیں, اصل میں جاگ نہیں رہے, اصل میں سو رہے ہیں. جب موت واقع ہوگی تب آنکھ کھلے گی اور سمجھ میں آئے گا کہ اصل کہانی تو یہ تھی، اصل حقیقت تو یہ تھی۔ نہ اس دنیا کی محدودیت میں ہم جنت کی نعمتوں کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں، نہ اس دنیا کی محدودیت میں ہم جہنم کے عذاب کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر جنت کی نعمتوں کا کچھ آئیڈیا ہوتا ہے، اور دنیا کی سزاؤں کو دیکھ کر جہنم کی سزاؤں کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ نہ اس نعمت کو پوری طرح سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس عذاب کو پوری طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اب یہ شکم مادر کی اتنی بات ہوئی، نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات ایک مرتبہ ملک الموت کی بات کرتے ہیں۔ ہم خدا کی معرفت حاصل کرنے کے مکلف ہیں اس دنیا کے اندر، تو خدا کی معرفت حاصل کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ میری عبادت کریں۔ تشریح کی گئی کہ معرفت حاصل کریں، ہم کیا معرفت حاصل کریں، ہم کیا معرفت حاصل کریں اس خدا کی۔ مولا فرماتے ہیں، سنیے، مولا فرماتے ہیں کہ ذرا سوچو اس بات کے اوپر، الفاظ میرے ہیں، مطلب مولا کا ہے، خود بات میں ہی ہے کہ ذرا سوچو اس بات کے اوپر کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، تم نے آبزرو کیا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کئی مرتبہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ملک الموت جو سب کی روح قبض کرتا ہے، تو اس کی بھی روح قبض کی ہوگی نا۔ دیکھیں مولا کہاں پر انسان کی سوچ کو لے جانا چاہتے ہیں، ذرا سوچو کہ ملک الموت جو سب کی روح قبض کرتا ہے، تو اس کی روح بھی تو قبض کی ہوگی۔ تو جس نے اس کی روح قبض کی، تو کیسے روح قبض کی؟ ماں کے پیٹ میں گیا یا پہلے سے موجود تھا؟ پروردگار عالم نے اسے کیسے انٹری فراہم کی اس ماں کے شکم میں، کہ جہاں جا کر وہ اس بچے کی روح قبض کر لے؟ کیا تم نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا، نکلتے ہوئے دیکھا؟ کیا تم نے دیکھا؟ جو انسان اتنا محدود ہے کہ خدا کے ایک فرشتے کی معرفت حاصل نہ کر سکے، وہ خدا کی معرفت کیا خاک حاصل کرے گا؟ تو انسان اپنی محدودیت کو تو سمجھے۔ اچھا، اے پروردگار، اے مولا کائنات، اے اللہ کے رسول، اے ائمہ معصومین، جب ہم اس کی معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتے، تو پھر اس چیز کا ہمیں ذمہ دار کیوں بنایا گیا ہے جب ہم اس کی معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتے؟ دیکھیے وہ جملہ، اللہ کی معرفت تو آپ چھوڑ دیں، ہم پیغمبر کی معرفت بھی پوری حاصل نہیں کر سکتے، ہم علی کی معرفت بھی پوری حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ جملہ بھی خود حدیث کے اندر آیا ہے۔ دیکھیے سلمان فارسی، میں اس کو تھوڑا ایلوبریٹ کروں گا ابھی، سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابہ میں سے کہ جو اہل بیت کے وفادار تھے۔ کسی شخص نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا، کہاں سے نکل رہے تھے؟ مسجد نبوی سے، مسجد نبوی نکل رہے تھے باہر سلمان فارسی۔ ایک شخص نظر آیا، اس نے سوال کیا، اے سلمان، مسجد سے آ رہے ہو، وہاں پیغمبر اکرم کے ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا؟ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کون بیٹھا ہوا تھا۔ سلمان فارسی نے یہ جواب دیا، میں نہیں جانتا کون بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شخص گیا مسجد کے اندر، اور اس نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے۔ اور یہ ہتھیے سے اکھڑ گیا، اس نے کہا، اللہ کے رسول، آپ تو سلمان کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اب میں اپنے الفاظ میں کہوں، منا اہل البیت، ہم میں سے ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور آپ دیکھیے ابھی میری باہر ملاقات ہوئی ہے، میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ مسجد میں کون بیٹھا ہوا ہے، تو سلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کون بیٹھا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم کون بیٹھا ہوا ہے، آپ اتنی تعریفیں کرتے ہیں، وہ علی کو ہی نہیں جانتا، وہ علی کو ہی نہیں پہچان رہا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کون بیٹھا ہوا ہے۔ اب پیغمبر اکرم بجائے اس کے کہ کوئی جواب دیتے، کہا کہ سلمان کو بلا کر لاؤ، تو سلمان سے خود پوچھتے ہیں، کہیں کسی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ دو افراد آپس میں اس کو پورا پکانا شروع کریں اور رائے کو پہاڑ بنائیں، کہا کہ اسی کو تو پوچھو، اس جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہا جاؤ سلمان کو بلا کر لاؤ۔ سلمان کو بلایا گیا، اے سلمان، تمہارے خلاف یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ تم علی کو نہیں جانتے۔ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری باہر ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا میرے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے، تم نے کہا میں نہیں جانتا، کیا تم نے یہ کہا؟ کہا کہ اللہ کے رسول بالکل کہا، اور اپنے اسٹیٹمنٹ کو مینٹین کرتا ہوں، ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے۔ کہے سلمان اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول آپ ہی نے تو فرمایا کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، اگر پہچانا تو میں نے اور علی نے پہچانا، مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا علی نے پہچانا، اور علی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ تو جس کی معرفت اتنی مشکل ہے اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اسے میں پہچانتا ہوں؟ یہ پوچھ رہا تھا کہ کون بیٹھا ہوا، میں نے یہی کہا کہ میں اسے نہیں پہچانتا جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ سوال تو اپنی جگہ پر باقی ہے، سوال تو اپنی جگہ پر باقی ہے کہ جب ہم پہچان ہی نہیں سکتے تو پھر مطالبہ معرفت کس وجہ سے؟ باقاعدہ دعا ہے، اللہم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ اے پروردگار تو مجھے اپنی معرفت نصیب کر، اس لیے کہ تجھے اگر نہیں پہچانوں گا تو تیرے رسول کو کیسے پہچانوں گا۔ اللہم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ اے پروردگار تو اپنے رسول کی معرفت کروا، اس لیے کہ اگر اس کی معرفت نہیں ہوگی تو میں تیری حجت کو بھی نہیں پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی حجت تک، اے مالک تو اپنی حجت امام وقت کا اس کی معرفت مجھے عطا کر کہ میں انہیں پہچانوں۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِ حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَن دِينِي، اس لیے کہ اگر ان کو نہیں پہچانا تو دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ ہے وہ حدیث تو بہت ہی مشہور ہے، مَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ایک طرف حکم ہے پہچانو، پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ پہچانو، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ کسی نے نہیں پہچانا۔ علامہ سید علی نقی صاحب ایک بہت اچھی مثال دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پہچاننے کا کیا مطلب ہے، پہچاننے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے سوئی، اس کا ناکا ہوتا ہے نا، جس کے اندر سے دھاگا ڈالا جاتا ہے، تو اگر یہ سوئی، یہ علامہ کی مثال ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سوئی کو آپ سمندر میں ڈال دیں تو کیا ہوگا، پورا سمندر اس ناکے میں آ جائے گا؟ پورا سمندر اس ناکے میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس سوئی کے ناکے میں اتنی وسعت ہے ہی نہیں کہ اس سمندر کو اپنے ظرف کے اندر سمیٹ سکے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مگر کیا یہ ناکا خالی آئے گا؟ یہ خالی بھی نہیں آئے گا، وہ سوراخ خالی واپس نہیں آئے گا۔ جتنی اس ظرف کے اندر گنجائش ہے، ایک قطرہ تو ایک قطرہ صحیح، مگر اس ناکے کے اندر، اس سوراخ کے اندر آ جائے گا۔ کہ یہی معاملہ ہمارا اور آل محمد کے فضائل کے سمندر کا ہے کہ ہم اپنے ظرف کو اس سمندر کے اندر ڈالیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آل محمد کی مکمل معرفت ہمیں نصیب ہو جائے، مگر وہ سخی کا دربار ہے، وہ خالی نہیں لوٹائیں گے، جس میں جتنی وسعت ہوگی اتنا اسے عطا کر دیا جائے گا۔ اسی لیے معرفت کے مراتب بھی مختلف ہیں، ہر ایک لیول کے اوپر نہیں ہے۔ کوئی ایمان کے آٹھویں درجے پر ہے، کوئی نوے درجے پر ہے، کوئی دسویں درجے پر ہے، کوئی کل ایمان ہے۔ یہ کل ایمان ہونا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ کس حد تک کامل ہے کہ جس سے آگے کمال کا تصور محال ہے۔ کہ یہ ہر انسان، یعنی فکر ہر کس بقدر ہمت اوس، ہر ایک انسان اپنی ہمت کے اعتبار سے سوچتا ہے۔ اللہ نے محترم، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دیکھیے پروردگار عالم نے علی اور اولاد علی معرفت کو واجب بھی کیا، یہ بھی سمجھا دیا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ معرفت کامل حاصل کر سکے، ناممکن ہے، مگر بہرحال جس میں جتنی وسعت ہوگی، ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات، اتنی سمجھ میں آتی ہے کہ شاید اسی لیے پیغمبر اکرم نے یہ اعلان کیا کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ دیکھو اپنی مجلسوں کو زینت دو، علی کے ذکر سے زینت دو۔ فإن ذکرہ ذکری، اس لیے کہ یہ ایک سلسلہ ہے، اگر سرا ہاتھ میں آ گیا تو انسان ترقی کرے گا۔ فإن ذکرہ ذکری، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، و ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، و ذکر اللہ ہے عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ انسان کن چیزوں کو زینت سمجھتا ہے؟ بہت توجہ کیجیے گا، مجھے مصائب تک جانا ہے، مگر ذرا سی یہ تمہید، کن چیزوں کو؟ سورہ آل عمران، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ، اینڈ دی لسٹ گوز آن۔ انسان کے لیے مزین کیا گیا ہے، اسے زینت لگتی ہے، بہت اچھا اچھا لگتا ہے، وہ فیل کرتا ہے کہ جیسے وہ سج گیا ہے۔ کب؟ حب الشہوات من النساء، اگر اس کی شادی ہو جائے اپوزٹ سیکس کے اندر وہ اٹریکشن محسوس کرتا ہے, اس میں اپنی زینت محسوس کرتا ہے. والبنین اولاد, اس کے اندر وہ اپنی زینت محسوس کرتا ہے. جائز حدود میں ہو حرج نہیں ہے, مگر مسئلہ یہی تو ہے کہ لمٹ میں کون کتنا رہ پاتا ہے, حدود میں کون کتنا رہ پاتا ہے. والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ, سونے چاندی کے ڈھیر, بینک بیلنس کا, اس میں وہ زینت تلاش کرتا ہے. پھر کہتا ہوں جائز حدود میں ہو حرج نہیں ہے. سواری بہت اچھی ہونی چاہیے, اس میں وہ زینت تلاش کرتا ہے. یہ قرآن مجید نے کہا, کہا کہ اسی کے اندر اپنی زینت سمجھتے ہو غلطی کرو گے, اس سے آگے سوچو. پیغمبر نے کہا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, تم تو مومن ہو, تم تو اس بات کو سمجھو کہ اصل زینت ذکر علی میں ہے, کہ علی کے ذکر میں وہ جاذبیت, وہ اٹریکشن ہے, کہ نام علی انسان سنتا ہے, کانوں کو بھلا لگتا ہے, دل کو اچھا لگتا ہے, دماغ معطر ہو جاتا ہے نام علی کی برکت سے. اب آپ نے مراحل سنے کہ ایک دنیا دار انسان ہے, وہ اپنی زینت فقط انہی چیزوں کے اندر تلاش کرتا ہے. ایک مومن ہے, وہ اپنی زینت ذکر علی میں تلاش کرتا ہے. اب میرا سوال ہے کہ ذکر علی تو صاحبان ایمان کے لیے زینت ہے, علی کے لیے زینت کون ہے؟ اس کے بعد ہمارے سامنے وہ نام آتا ہے جس بی بی کو کہا گیا زینب, کہ یہ باپ کے لیے زینت ہے. زینب زینب ہے جسے پروردگار عالم نے علی کے لیے زینت قرار دیا ہے. علی کے گھر کی رونق ہے زینب کبریٰ, علی کے گھر کی زینت ہے ثانیہ زہرا. اب اس کے بعد فطرتاً ایک انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, بالکل بالکل محبت کرتا ہے, مگر ہمارا سلام اس بی بی کے اوپر جس نے دین اور حسین کی محبت پر اپنے بچوں کو قربان کر دیا, اور کس شان سے قربان کیا, مذاق نہیں ہے. واقعاً اپنی نسل منقطع ہو گئی, پرواہ نہیں کی ہے جناب زینب نے. آسان نہیں ہے کہ اس طرح کی قربانی دی جائے جو جناب زینب نے اون و محمد کی شکل میں قربانی پیش کی ہے. میں کوئی تفصیلی مسائل نہ بیان کروں گا, نہ اتنی وقت کے اندر گنجائش ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد آپ ایک دوسری مجلس کی طرف رخ کرتے ہیں, اور مجھے اندازہ ہے کہ اس میں آپ کی شرکت ہو سکے, اس لیے اتنی گنجائش رکھنی ہوتی ہے. تو برادران عزیز, آپ غور فرمائیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا دو بیٹے پروردگار نے دیے, اون اور محمد. جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے, اور جناب زینب کے یہ دو بیٹے اون اور محمد. جب جناب زینب امام حسین کے ساتھ سفر پر چلی ہیں مدینہ منورہ سے مکہ, اور پھر اب جب مکہ سے کوفہ اور کربلا کی طرف یہ سفر شروع ہوتا ہے, ایک منزل ہے جس کا نام ہے منزل تنعیم. منزل تنعیم جہاں پر امام حسین نے قافلے کو روک دیا. عبداللہ ساتھ نہیں آئے تھے, عبداللہ بیمار بھی تھے, آنکھیں بھی کافی کمزور ہو گئی تھیں, وہ دیکھ نہیں سکتے تھے پراپر, ساتھ نہیں چلے تھے. مگر اب جناب عبداللہ ابن جعفر تیار عازم سفر ہیں, اور امام حسین کے قافلے کو روک کر ملاقات کرنا چاہتے ہیں. منزل تنعیم پر امام مظلوم نے قافلے کو روکا, قافلے کو روک دیا جائے. حضرت ابو الفضل عباس نے سوال کیا, مولا اور آقا کیا کسی کا انتظار ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے کسی کا انتظار ہے. اور عبداللہ ابن جعفر تیار آئے, اور کس طرح سے آئے کہ ساتھ میں اون بھی ہیں اور محمد بھی ہیں. امام مظلوم سے ملاقات ہوئی, اور امام مظلوم کو سلام کیا, اور پھر کہا کہ حسین کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ زینب سے ملاقات کروں؟ امام حسین کہتے ہیں کہ عبداللہ وہ آپ کی زوجہ ہیں, آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں, فلاں اونٹ پر فلاں ناکے پر زینب کبریٰ سوار ہیں, آپ چاہیے ان سے ملاقات کیجئے. جناب عبداللہ ابن جعفر تیار قریب آئے, جناب زینب کو اطلاع مل چکی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے, اور اب جناب زینب کے دل میں خیال کیا آ رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ عبداللہ مجھے پلٹانے کے لیے آئے ہیں, واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں؟ بیوی کی اجازت, بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر سفر تو نہیں کر سکتی ہے. اگر میرے شوہر نے مجھے حکم دیا تو کیا ہوگا؟ عبداللہ ابن جعفر تیار قریب آئے, اور سلام اور جواب سلام کے بعد, اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہیں, بی بی زینب ایک سوال کرتی ہیں, اے عبداللہ تم میرے شوہر ہو, اگر مجھے حکم دو گے تو ظاہر ہے کہ مجھے واپس تو جانا پڑے گا, مگر مجھے ایک بات تو بتاؤ, تمہارا کیا خیال ہے, کیا حسین سے جدا ہونے کے بعد زینب زندہ رہ پائے گی؟ کیا یہ زینب کے لیے جینا ممکن ہوگا حسین سے جدا ہونے کے بعد؟ ظاہر ہے کہ زینب کی لاش ہی جائے گی, زینب زندہ تو نہ جا سکے گی. عبداللہ ابن جعفر تیار تڑپ کر رہ گئے, کانپنے لگے اور بی بی زینب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے شہزادی، آپ میری زوجہ ہیں مگر میں آپ کا مرتبہ جانتا ہوں، آپ ثانیہ زہرا ہیں میں جانتا ہوں، میں آپ کو کوئی حکم دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو یہاں پر آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کے لیے آیا ہوں، آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب جناب زینب اشتیاق سے سوال کرتی ہیں، اے عبداللہ کون سی حدیث؟ کہا کہ آپ کے جد نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب سفر پر جاؤ تو سامان صدقہ ساتھ رکھا کرو، صدقے کا سامان ساتھ رکھا کرو۔ اے بی بی، آپ سفر پر جا رہی ہیں اور مشکل سفر ہے مگر آپ نے سامان صدقہ تو اپنے ساتھ رکھا ہی نہیں، میں تو فقط صدقے کا سامان آپ کے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں کہ صدقے کا سامان اپنے ساتھ ساتھ رکھیے۔ اور اب بی بی زینب پوچھتی ہیں کہ عبداللہ صدقے کا سامان کون سا؟ کہا کہ یہ اون اور محمد، یہ صدقے کا سامان ہے کہ جو میں آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ اے بی بی، سفر بہت مشکل ہے، اگر کوئی مشکل وقت حسین پر آئے تو ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دیجئے گا، دوسرے کو اپنی طرف سے صدقہ کر دیجئے گا۔ عزیزان محترم، اب جناب زینب نہال ہو گئیں، انتہائی خوش ہو گئیں، اون اور محمد ساتھ ہیں اور کربلا میں واقعا حسین پر قربان بھی کر دیا۔ جب شام میں رہائی ملی ہے اور تبرکات واپس آنا شروع ہوئے تو شام کی عورتوں نے دیکھا کہ علی اکبر کا سر لیلا کی گود میں ہے، بعض علماء کے مطابق اصغر کا سر جناب رباب کی گود میں ہے، قاسم کا سر فروا کی گود میں ہے، مگر ایک ایسا سر ہے، نہیں دو ایسے سر ہیں کہ جن کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے، کہ جن کے اوپر کوئی گریا کرنے والا نہیں ہے۔ حسین کا سر تو زینب کی آگوش میں ہے مگر یہ دو بچوں کے سر کس کے سر ہیں؟ کہا کہ یہ اون اور محمد کے سر ہیں۔ کہا کہ ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، ان کی ماں زندہ ہے۔ اب وہ عورتیں پوچھتی ہیں کہ پھر اے بی بی زینب، آپ ان بچوں کا ماتم کیوں نہیں کرتی؟ جناب زینب کہتی ہے کہ ان دونوں کو میں نے اپنے بھائی حسین پر صدقہ کر دیا، جس پر صدقہ کیا ہے پہلے اس کا ماتم ہوگا، جن کو صدقہ کیا ہے ان کا بعد میں ماتم ہوگا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو عزاداری کرتے ہوئے کربلا معلہ میں شہید ہو گئے، مالک انہیں سید الشہداء کے ساتھ محشور فرما۔ عزاداری، عزاداروں، عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں عزت کی روزی عطا فرما۔ ہمارے جوانوں میں علم دین حاصل کرنے کا شوق اور جوش بیدار فرما۔ ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس، علی ہاشم رضوی ابن علی ظفر رضوی، شبر حسن ابن لئیق حسن، سبط حسن ابن عرفان حسن، فخر الحسن ابن عبداللہ، جوہر بانو بنت فخر الحسن، کنیز عباس بنت محمد یوسف کاظمی، حسرت آرا بنت عبداللہ، حشمت آرا بنت عبداللہ، سریا بنت محمد حکیم مرتضی، انجمن آرا بنت سید محمد رضوی، رحم اللہ من قر الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اکبر کا لاشا دیکھ کے خود مر گئے حسین، ظالم تو بس حسین پہ ہنجر چلائے گا۔ اکبر کا لاشا دیکھ کے خود مر گئے حسین، ظالم تو بس حسین پہ ہنجر چلائے گا۔ 18 साल वाले का लाशा उठा लिया, ऐसा लगा के अपना जनाजा उठा लिया। अकबर के हुस्बन में वजू कर गए हुसैन, जालिम तो बस हुसैन पे हंजर चलाएगा। अकबर का लाशा देख के खुद मर गए हुसैन, जालिम तो बस हुसैन पे बरछी का फल ये कैसा रगों में उलझ गया। बरछी निकालने पे कलेजा भी कट गया, सकते में आ गए हैं इसी दर्द से हुसैन, जालिम तो बस हुसैन पे हंजर चलाएगा। अकबर का लाशा देख के खुद मर गए हुसैन, जालिम तो बस हुसैन पे लैला की हसरतों का जनाजा निकल गया, सुगरा की ख्वाहिशों का जनाजा निकल गया। अकबर ने बरछी खाई मगर मर गए हुसैन, जालिम तो बस हुसैन पे हंजर चलाएगा। अकबर का लाशा देख के खुद मर गए हुसैन, जालिम तो बस हुसैन पे हंजर चलाएगा। तू क्या गया के मेरी बसारत चली गई, तेरे ही साथ जीने की चाहत चली गई। बेटा धड़क न भूल गया है दिले हुसैन, जालिम तो बस हुसैन पे हंजर चलाएगा। अकबर का लाशा देख के खुद मर गए हुसैन, जालिम तो बस हुसैन पे खैमे के दर पे पहुंचे तो आवाज दी यही, जैनब उठा लो आके मेरी लाश है पड़ी। अकबर के साथ कत्ल वहां हो गए हुसैन, जालिम तो बस हुसैन पे हंजर चलाएगा। अकबर का लाशा देख के खुद मर गए हुसैन, जालिम तो बस हुसैन पे हंजर चलाएगा। अकबर का गम उठा कर मेरा हाल है यही, मैं तो बस एक बदन हूँ मेरी जान है यही। रफ्तार देखो नब्ज की बेजान है हुसैन, जालिम तो बस हुसैन पे हंजर चलाएगा। अकबर का लाशा देख के खुद मर गए हुसैन, जालिम तो बस हुसैन पे हंजर चलाएगा। या हुसैन या हुसैन।
मुतवज्जह जरा। السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واقیک، السلام علیک یا جمیع شہداء کربلا علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولا یا غریب الغربا، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس ایها المدفون بارض طوس، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا الراز بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولا یا صاحب الاسر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا امام زماننا هذا سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظهورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللهم صل على محمد.